بر علی ولاد علی صلوات صلی علی محمد وآل محمد دل فرجہم خوشنود آمی سمانا جل اللہ تعالی فرج و شریف کے لیے بار دیگر بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد دل فرجہم تاجیل ظہور امام سمانا جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد دل فرجہ سورہ فاتحہ بسم اللہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا اب القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. سلامًا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. اور محمد والی محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، پروردگار عالم نے ہمیں نیک راستہ دکھانے کے لیے 124,000 انبیاء کو بھیجا، اور اس کے بعد نبوت کے اختتام پر رسالت نے اعلان امامت کیا، اور اعلان امامت کے ساتھ ساتھ اجر رسالت کو ادا کرنے کے بارے میں ختمی مرتبت نے مدینہ میں اللہ کے حکم سے اعلان کیا کہ میرا رسالت کا اجر ادا کرو. اور وہ اجر رسالت یہ
کہ میرے اقربا سے، میرے قریبیوں سے، میرے نزدیکیوں سے، میرے اہل بیت سے، میری آل سے مودت رکھو. موضوع بحث آپ سب لوگ جو آ رہے ہیں روزانہ ہمیں معلوم ہے کہ محبت اور مودت اہل بیت موضوع سخن ہے، اور کل بھی اسی آیت کی تلاوت کی تھی جو سورہ شورا کی 23 آیت کریمہ، جس میں پروردگار عالم نے نبی اکرم کے اوپر مدینہ میں یہ آیت نازل کر کے مسلمانوں کو پیغام دے دیا کہ اجر رسالت کو ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اور اجر رسالت اقربا کی مودت. اقربا نبی اکرم کے وہ قریبی لوگ، جس وقت یہ آیت نازل ہوئے وہ قریبی لوگ پنجتن پاک ہی تھے، چار افراد رسول اللہ کے ساتھ، پانچ افراد پنجتن پاک میں، حضرت علی علیہ السلام، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام. اللہ محمد محبت اور مودت کے فرق کو کل کی مجلس میں بیان کیا کہ محبت صرف پسند تک محدود ہو سکتی ہے، لیکن مودت پسند کے ساتھ اطاعت ہے. رغبت بھی ہو، ان کے دیدار کا شوق بھی ہو، ان کے ذکر کو سن کے خوشی بھی محسوس ہو، ان کے غم میں غم بھی منائے، ان کی خوشی میں خوشی بھی منائے، اور اطاعت کریں گے تو اجر رسالت ادا ہوگا. اگر ہم یہ سوال اٹھائیں کہ کیا مسلمان اجر رسالت ادا کر رہے ہیں، حتیٰ وہ لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں وہ اجر رسالت ادا کر رہے ہیں، تو یقیناً ہمیں کہنا پڑے گا کہ اگر اجر رسالت ادا ہو رہا ہوتا تو زمانے کے امام کا ظہور ہو چکا ہوتا. لوگ اجر رسالت کو ادا نہیں کر رہے، مودت کے دائرے میں نہیں آئے. حتیٰ وہ لوگ جو اہل بیت کا ذکر سننے والے ہیں اور ذکر کو برپا کرنے والے ہیں، وہ بھی مودت کے دائرے میں نہیں ہیں. ہم اور آپ مجلسیں سنتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، لیکن اطاعت کے دائرے میں، مودت کے دائرے میں آنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اہل بیت کی محبت جس سے انسان کو بے انتہا فوائد دنیا اور آخرت میں ملنے والے ہیں، اہل بیت کی محبت اور مودت، دلی لگاؤ بھی ہو اور ان کی اطاعت بھی کریں، تو کل بھی ایک بہت بڑے کمال کی طرف اشارہ کیا. یہ پروردگار عالم نے اسی سورہ کی 26 آیہ کریمہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو یہ اجر رسالت ادا کر رہے ہوتے دعا کی استجابت کا کمال عطا کرتا ہے. پروردگار عالم ان کی دعائیں استجاب کر لیتا ہے. اگر اجر رسالت ادا کرنے والے الاجل کہیں، ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ریوارڈ دینا ہے تو جو الاجل کہنے والے ہیں وہ واقعی مودت کو ادا کر رہے ہوتے تو امام زمانہ کا ظہور ہو جانا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کچھ کمی اور خرابی ہے، ہمارے اندر کچھ ایسی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے ہماری الاجل مقبول نہیں ہو رہی، ہم اطاعت کے دائرے میں نہیں، ہمارے درمیان گناہ ہے. اور امام زمانہ یہ فرماتے ہیں ہمارے وقت کے امام بھی، صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ، کہ تمہارے اور ہمارے درمیان جو فاصلہ ہے، یعنی ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے، امام کے ظہور کو نہیں دیکھ پا رہے، امام نہیں تشریف لا رہے، اس کی وجہ ہمارے اعمال، اور اعمال میں کیا کمی ہے. پروردگار عالم یہ کہہ رہے کہ اگر کوئی اس نیکی کو انجام دے گا، یعنی مودت کو انجام دے گا، تو ہم اس کی نیکیوں کو اور بڑھا دیں گے. نزد لہو فیہا حسنا، یہ ایسی نیکی ہے جس میں ایمان بھی اور عمل بھی ہے. پروردگار عالم ان کے لیے بہت زیادہ نیکیاں لکھتا ہے، ان لوگوں کے لیے جو اجر رسالت کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور خدا وند مطالعہ ہماری دعاؤں کو مستجاب کرے گا. اس لیے سب سے اہم چیز ظہور امام زمانہ کی تیاری میں یہی ہے کہ ہم اجر رسالت کو ادا کرنا شروع کریں اور دیکھیں اہل بیت کا ہمارے اوپر کیا کیا حق بنتا ہے. وہ حقوق ہم ادا کریں گے تو امام کا ظہور بھی ہوگا، ہم دنیا میں عدل اور انصاف کو دیکھیں گے، ہمارے اوپر سے ظلم کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے اتنا بڑا مقام اس لیے دیا کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو محبتوں کا دائرہ رکھا وہ صرف ذات خدا، انہیں اپنے ذات سے محبت نہیں تھی، اپنے نفس سے محبت نہیں تھی، انہیں صرف اور صرف پروردگار عالم کی اطاعت کا شوق تھا اللہ سے محبت، اس لیے اللہ نے ان کے درجے کو اتنا بلند کر دیا. پہلے دن بھی کہا تھا اس لیے وہ معصوم ہے کیونکہ وہ گناہ کرتے نہیں ہیں. یہ ایک عقائد کی بحث ہوتی ہے کہ بھائی کیا امام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. تو جتنی بھی عقائد کی کتابیں ہیں اس میں آپ جا کر دیکھ لیجئے کہ کر سکنے کی تو صلاحیت ہے، ورنہ اللہ کا عدل نہیں ہوتا کہ اللہ کچھ لوگوں کو خلقی ایسے کرتا ہے جو فرشتوں کی طرح ہوتے. اللہ کے عدل کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان معصومین کے اندر صلاحیت رکھی، انبیاء کے اندر بھی تھی صلاحیت، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں گناہ کو ایسے ہی سمجھا جیسے ایک عقل مند آدمی کسی نجس چیز کو سمجھتا ہے، ایک عقل مند آدمی کسی گندی چیز کو سمجھتا ہے، ایک عقل مند آدمی شراب کو سمجھتا ہے. اسی طرح سے انہوں نے ہر گناہ کو اتنا کبھی سمجھا. اور خدا کی محبت میں ہمارے ائمہ اطہار تجدید بیعت کرتے رہتے ہیں. یہ تجدید بیعت بہت ضروری ہے، جیسے ہم اور آپ عزاداری میں تجدید بیعت کر رہے ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے. عزاداری کا مقصد یہ کہ ہم آتے ہیں بار بار اسے تازہ دم کرتے ہیں اس محبت کو. اسی طرح سے جب عزاداری ختم ہو جاتی ہے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، اگر کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ایسا ہے جو ان سب چیزوں کو ختم کر دے، پھر دنیا میں لگ جائے، پھر گناہ کرنے لگے، پھر اپنی عام زندگی کے کاموں کو انجام دینے لگے، بھول جائے ائمہ اطہار کو، ان کی مودت کو ادا کرنے کو بھول جائے، تو پھر اس کو فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہا سال بھر ائمہ اطہار سے تعلق رکھنا ہے. مثلا زیارت پڑھنے کے لیے کہا گیا، زیارت امام حسین علیہ السلام صرف محرم کے 10 دن میں نہیں، پر جو امام حسین علیہ السلام سے قریب ہوتا ہے وہ امام کی زیارت کو سال بھر بھی پڑھتا ہے. اگر ہم سال بھر اس زیارت عاشورہ کو پڑھیں گے تو ہمارے وجود کے اندر امام کی محبت رواں دواں ہو جائے گی، پھر ہم گناہ نہیں کریں گے، گناہ کی طرف نہیں جائیں گے. وہ شخص جو عام دنوں میں گناہ کر رہا ہے اور صرف محرم سفر میں، جیسے کہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں معروف ہوتی ہیں اور اس پہ عام میں لوگ یہ کہتے ہیں ہم محرم میں گانے سننا حرام. ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو کام حرام ہے وہ صرف محرم اور سفر میں تو نہیں، عزاداری میں تو نہیں ہے، بلکہ پورے غیر ایام عزا ہوں. اگر کوئی عورت بے پردہ پھر رہی ہے اور محرم سفر میں اپنے سر کے اوپر چادر رکھ لیتی ہے تو عام دنوں میں جو مودت کے تقاضے پورے نہیں کر رہی. اگر ہم 2 دن صحیح ہوتے ہیں اور 4 دن خراب ہوتے ہیں تو مودت کے تقاضے پورے نہیں کر رہے. تقویٰ کا مطلب یہ تھا اتنی صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ پھر وہ گناہ نہ کرے. اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اتنا کہا گیا قرآن میں. نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام نے سب سے زیادہ تقویٰ کے لیے کہا گیا، مولا اپنے چاہنے والوں کو متقی دیکھنا چاہتے، یعنی ہم بغیر تقویٰ کے مودت ادائی نہیں کر سکتے. تقویٰ کیا ہے؟ قوت ایسی، درونی صلاحیت، اندرونی ایسی طاقت جس کے بعد انسان گناہ کی طرف راغب نہ ہو. اس محبت کو، اہل بیت کی محبت ہے، خدا کے ساتھ جوڑنا بھی بہت ضروری. اگر کسی نے محبت اہل بیت رکھی اور جانا کہ شاید محبت اہل بیت نعرے لگانے کا نام ہے، مجلسوں کا نام ہے، اور پھر اس سے آگے نہیں بڑھے، اطاعت کے دائرے میں نہیں آئے محبت اہل بیت میں، پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے، صلی علی محمد و محمد. ساتھ میں امام ایک مرتبہ بیمار ہوئے، مریضی کی حالت میں ان کے علاج کے لیے یہودی طبیب کو بلایا گیا. ڈاکٹر تھا، طبیب تھا، اور وہ یہودی. جب وہ آ کر امام کے پاس بیٹھا اور اس نے علاج شروع کرنا چاہا تو مولا نے اس سے کہا کہ تھوڑی دیر رکو، میں اپنے ایک دوست سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، پھر تم اپنا کام کرنا. امام اٹھے، اپنے بستر سے اٹھ کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، قبلے کی طرف منہ کر کے امام نے عربی میں کچھ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے مفہوم بتا رہی ہوں. تو مولا نے کہا، پروردگار تو ہی بیمار کرنے والا ہے اور تو ہی شفا دینے والا، بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. بار الہ تو مجھے اپنی محبت اور الفت کے جام پلا دے. یہ خاندان اہل بیت کا ایک معصوم امام، وہ امام جو صبح اگر نماز فجر کے بعد سجدے میں سر رکھتے ہیں تو امام کا سر ظہر کے وقت اٹھتا ہے. امام موسیٰ کاظم طویل سجدے کرنے والے، طویل رکوع کرنے والے، دن بھر روزے رکھنے والے معصوم امام ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے پروردگار، محبت اور الفت کے جام پلاتے. امام نے تو پہلے اتنے جام پیے ہوئے، پھر بھی مولا محبت اور الفت کے جام کے طلبگار ہیں. ہم اور آپ اگر طلبگار نہیں ہیں تو ہم امام کے فالوورز میں سے نہیں، کہ اللہ کی طرف ہم توجہ نہیں رکھیں، نمازیں نہ پڑھیں، نماز کو دیر سے پڑھیں، شوق نہ ہو نماز شب کا، شوق نہ ہو زیارت اہل بیت کا. پھر مولا کہتے پروردگار تو مجھے اپنے سے قریب تر کر لے. کون ہوگا جو معصوم امام سے زیادہ خدا سے نزدیک ہوگا؟ پھر بھی میں اچھار اپنی دعاؤں میں، اپنے سلیقے میں ہمیں اس چیزیں سکھا رہا. یہودی کہتا ہے وہ طبیب جو امام کا معالجہ کرنے آیا تھا، میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں امام کی حالت متغیر ہوئی اور بیماری کے اثر ختم ہو گئے اور مولا شفایاب ہو گئے. وہی بیٹھے بیٹھے دودھ بھیجے گا. اللهم صل علی محمد. یہ دعا کا اثر، معصوم امام اگر دعا کرے تو مقبول ہوتی ہے، اگر ہمارے اعمال بیچ میں مانے نہ ہو امام کی دعا قبول ہو. اب پھر امام نے جو یہ کام کر کے دکھایا اس کا اثر کیا ہوا؟ یہودی طبیب کہنے لگا، میں جب یہاں آیا تھا تو میں یہ سمجھ کر آیا تھا کہ میں طبیب ہوں، آپ بیمار ہیں. اب یہ پتا چلا کہ آپ طبیب ہیں، میں بیمار ہوں، میرا معالجہ کیجیے. امام نے اس کو دعوت اسلام دی اور یہ یہودی مسلمان ہو گیا. مولا اس طرح سے اپنے تبلیغ سے، اپنے انداز سے، سلیقے سے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آتے ہیں. اور مومن کے لیے بھی کہا گیا، مومن وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ بیٹھے تو خدا کی یاد آئے. انسان کی زندگی میں اس کے اصلاح نفس کے لیے ایک اہم ترین نقطہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کے جو امور ہیں ان میں غور و فکر کریں، کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، کس کا اثر ہماری زندگی کے اوپر ہوتا ہے. اگر اچھی صحبت اپنائیں گے تو نیکیاں کرنے میں آسانی ہوگی، نیکیوں کی طرف دل راغب ہوگا. بری صحبت اپنائیں گے تو شیطان کی طرف انسان راغب ہوگا. لہذا تقوی کے لیے اور اصلاح نفس کے لیے ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ انسان بری صحبت سے پرہیز کرے تاکہ وہ اچھے کاموں کی طرف آسانی سے بڑھ سکے. ضرور یہ دوستی کرنے کے لیے بتایا گیا کہ آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ، اس سے اچھا اثر انسان کی زندگی کے اوپر ہوتا ہے. درود بھیجے گا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. افسوس سے یہی کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک ہم نے مودت اہل بیت کو سمجھا نہیں اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا. اگر سمجھتے اور عمل کرتے تو ہم اور آپ امام زمانہ کے ظہور کو دیکھ چکے ہوں. ظہور ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اجر رسالت ادا نہیں کیا جا رہا. کل ضمناً عرض کیا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا تھا کہ یہ اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی آیت نہیں ہے، بلکہ معاذ اللہ رسول اللہ نے اپنے نزدیکیوں کو، اپنے اقربا کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اپنی جانب سے یہ بات کہی. خدا کے اوپر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں، نعوذ باللہ، رسول اللہ پر یہ افترا پردازی کی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ام یقولون افترا علی اللہ کذبا. اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے. خدا نے مطال فرما رہا کہ اگر ان کے گمان میں یہ ہے، انہوں نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے، رسول اللہ کے سامنے نہیں کہا کہ آپ ایسے ہی بات کر رہے ہیں، بلکہ جب اٹھ کر چلے گئے تو اپنے گھروں کے اندر جا کر یہ چیمنگ ہوئی ہے شروع کی. بعض لوگوں نے، یہ وہی لوگ تھے جب رسول اللہ نے اعلان رسالت کیا تھا تو مکے والوں نے کہا تھا کہ آپ امین اور صادق، آپ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، لیکن جب رسول اللہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم کہو لا الہ الا اللہ تاکہ فلاح یاب ہو جاؤ، اور یہ بتایا کہ علی میرے وصی ہیں، میرے جانشین ہیں، میرے بعد امام ہوں گے، تو لوگ پلٹ گئے. وہ لوگ جو صداقت کے اوپر، رسول اللہ کی امانت داری کے اوپر یقین رکھتے تھے، دین کے معاملے میں کم لوگ تھے جو ایمان لانے والے تھے. اتنی اذیتیں کی مکے والوں نے رسول اللہ کو کہ مدینہ جانے پر نبی اکرم مجبور ہو گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کرتے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں۔ یہ کفار و مشرکین کے مظالم تھے۔ پھر انہوں نے جب مدینے میں وہ لوگ آئے تھے جو صاحب ایمان تھے، اور انصار وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی تھی دین کی، ان میں سے بھی بعض ایسے تھے جو اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ صرف اس وجہ سے نقطہ عرض کر رہی ہوں کہ جو مخلص ہوتے ہیں، جو بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو رسول اللہ پر غیب کے اوپر ایمان لانے والے ہوتے ہیں اور جو امام کا حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ اگر تعداد میں زیادہ ہوتے تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 نہیں ہوتے، بہت زیادہ لوگ امام حسین کے ساتھ ہوتے۔ اچھے لوگ، چنے ہوئے لوگ اور دین کے کام آنے والے لوگ ہمیشہ بہت کم ہوتے ہیں۔ آج بھی اگر اس پوری دنیا میں ہم توجہ کریں کہ کتنے شیعہ ہوں گے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو عزاداری کرتے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو امام کا نام لینے والے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو الاجل کہنے والے، حتیٰ جتنے لوگ صرف الاجل کہہ رہے ہیں، امام زمانہ کی دعائے سلامتی امام زمانہ بھی پڑھتے ہیں، امام کی دعائے فرج بھی پڑھتے ہیں، انہی کو اگر تعداد میں دیکھ لیا جائے، اتنے ہی امام کے ظہور کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ کہ وہ قلبی ایمان، دل سے ایمان کے امام آئے اور ہم سب کچھ امام کے کہے کے مطابق کر لیں، وہ بہت کم۔ اگر ایسا ہوتا تو امام کا ظہور ہو چکا ہوتا۔ بس یہ لوگ جو امام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرو بھی دے
صلی علی محمد،
نبی اکرم کو ماننے والے تھے مدینہ والے، انہوں نے بھی اپنے گھروں میں جا کر اس قسم کی باتیں کی۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے وَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر قفل لگا سکتا ہے، یعنی رسول اللہ کے دل کے اوپر قفل لگا سکتا ہے۔ بہت عجیب و غریب ہے یہ آیت، کہ نعوذ باللہ اگر یہ باتیں جو یہ لوگ کرتے ہیں صحیح ہوتی تو پروردگار عالم رسالت کی ذمہ داریاں رسول اللہ سے لے لیتا، سلب کر دیتا ان کی صلاحیتوں کو۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اللہ تعالیٰ باطل کو نابود کر دیتا، وَيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق کو ثابت کر دیتا، انہو علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جو دلوں کے اندر ہے، سینوں کے اندر پوشیدہ ہے، جاننے والا ہے۔ پروردگار عالم کا علم بہت زیادہ۔ خداوند متعالیٰ جب یہ آیت نازل کی تو رسول اللہ نے کچھ لوگوں کے ذریعے، جن لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی تھی، اپنے قاصد بھیجے اور آیتوں کے نزول کے بارے میں انہیں بتایا کہ اللہ نے آیت نازل کی، مجھے بہت پچھتاوا۔ خداوند متعال جانتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں۔ یہ آیت، اس کا نزول اور اس قسم کی اور بہت ساری چیزیں جس کے اوپر انسان کو یقین ہونا چاہیے، اگر ہم گھر میں بیٹھ کر کوئی بات کرتے ہیں خدا جانتا ہے، اس کے فرشتے جانتے ہیں، چھپ چھپ کے جو ہمارے عقیدے اور دل کے اندر اگر ہیں خداوند متعال وہ بھی جانتا ہے۔ اب ان کو حیرت ہوئی اور اللہ کے اوپر ایمان مضبوط ہوا کہ پروردگار عالم تو بہت کچھ جاننے والا ہے، جو ہم گھروں میں چھپ کر بیٹھ کر باتیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی آیت نازل کر دی۔ پھر انہوں نے توبہ کی، کچھ لوگ آئے رسول اللہ کے پاس معذرت کی کہ ہم نے آپ کے بارے میں ایسے سوچا، آیتوں کے بارے میں اس طرح سے تصور کیا، یا رسول اللہ معذرت چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تواب ہے، خداوند متعال توبہ کو قبول کرنے والا، ان اللہ یقبل التوبۃ ویعفو عن السیئات، اور گناہوں کو معاف کرنے والا۔ اللہ نے اتنے عظیم گناہ کو بھی، جب ان آیتوں کو پڑھے تو انسان سوچتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ تھا، رسول اللہ پر جھوٹ کا بہتان باندھا تھا، لیکن خدا کتنا کریم ہے کہ اگر انسان اپنی غلطی کا احساس کر لے اور توبہ کرے، سچے دل سے رسول سے معافی مانگ لے، پروردگار عالم توبہ کو قبول کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ اگر سچے دل سے توبہ کریں گے تو اس کو بھی جانتا ہے، اور اگر شک کی حالت میں ایمان لائیں گے، متزلزل ہوں گے، متردد ہوں گے، اس کو بھی جاننے والا ہے۔ درود بھیجے گا محمد،
اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔
ایمان میں یقین اور اطاعت میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. ایک بہت خوبصورت واقعہ, بہت خوبصورت واقعہ اور مولا کائنات کے حوالے سے واقعہ, جب امام شربت کھانے کے بعد اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے تمام لوگوں کو واپس بھیج دیا تھا, جو لوگ امام کی زیارت کے لیے آئے تھے, امام کی تعزیت کے لیے آئے تھے, مولا کائنات کے فرمان کے مطابق سب کو واپس بھیج دیا گیا تھا, کیونکہ امام بہت ہی کرب کی حالت میں, دو دن حضرت علی علیہ السلام کے سخت دن گزرے. لیکن اسبغ ابن نبات, امام کے بہت مشہور اور معروف صحابی ہیں, وہ گھر کے باہر کھڑے رہے, مولا کائنات کے دروازے کے باہر منتظر. امام حسن نے ان سے کہا کہ آپ کو جانے کے لیے نہیں کہا, سب لوگ چلے گئے, آپ کیوں کھڑے؟ اسبغ نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ مولا کی ملاقات نہیں کروں. امام سے پوچھا گیا کہ اسبغ واپس نہیں جا رہے, آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں, کیا آپ اجازت دیتے؟ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ اسبغ کو بلا کر لے کرو. جب گھر کے اندر آئے, اسبغ نے کہا مولا میں آپ سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا تم نصیحت سنو, کیونکہ اس کے بعد میرے پاس سنانے کا موقع نہیں رہے گا. امام نے انہیں نصیحت اور ایک واقعہ بیان کیا. فرمایا کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ مجھے مدینے کے منبر سے جا کر وعظ کرنے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ لوگوں سے جا کر کہو, تین گروہ ایسے ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے. ایک وہ شخص جو اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتا, ماں باپ کے حق ادا نہیں کرتا, خدا نے اتال اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہے. اور ایک وہ شخص جو غلام ہے اور اپنے آقا کی اطاعت نہیں کرتا, آقا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے, فرار کر جاتا, خدا نے اتال اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہے. اور پھر امام نے کہا ایک وہ شخص جو مزدور سے خدمت لیتا ہے, مزدور اس کی خدمت کر رہا ہوتا ہے, وہ مالک ہوتا ہے اور مزدور کی مزدوری نہیں دیتا, اس کے اوپر ظلم کرتا ہے, اس کے ساتھ ستم کرتا ہے, اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت. پھر حضرت علی علیہ السلام نے اس کی تشریح کی. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم امت کے ماں باپ کی طرح سے باپ ہیں, ہم امت, جس طرح والدین کا حق ہوتا ہے اسی طرح پوری امت کے اوپر رسول اللہ کا اور حضرت علی علیہ السلام کا حق ہے. رسول اللہ نے کہا کہ میں اور تم امت کے باپ, اگر کوئی ہماری اطاعت نہیں کرتا خدا کی لعنت ہوگی اس کے اوپر. اے علی میں اور تم امت کے آقا ہے, اگر کوئی ہماری اطاعت سے بھاگ جاتا ہے, فرار کرتا ہے, اس کے اوپر خدا کی لعنت ہوگی. اور آقا اور غلام کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ اور غلام کا رشتہ ہی ہوتا ہے, ماں باپ اور اولاد کا رشتہ بھی ہوتا ہے کہ انسان والدین کی مطیع ہو, فرما بردار ہو, ماں باپ کو ناراض نہ کرے. آقا اور غلام کے رشتے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آقا حکم دے تو غلام عمل کرے, آقا کی پسند کے خلاف کوئی کام نہیں کرے, اگر سرپیچی کرے گا تو نافرمان کہلائے گا. لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو اطاعت نہ کرے حضرت علی کی اور رسول اللہ کی. پھر امام نے رسول اللہ کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق فرمایا کہ اور ہم امت کے مزدور, خدمت گزار, بہت عجیب لفظ ہے, خدمت گزار ہے, اور جو ہماری اجرت عطا نہیں کرتا, جو اجر رسالت, جو ہماری اجرت نہیں دیتا اس کے اوپر اللہ کی لعنت, وہ ہم پر ظلم کرتا ہے. اہل بیت کے ساتھ عدل اور انصاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے حق کو ادا کریں, اور جو کسی کے حق کو ادا نہیں کرتا وہ ظالم کہلاتا. ہمارے اپنی ذات کے بھی کچھ حقوق, ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اپنے حق سے سرپیچی کرتے ہیں, اسی لیے مولا کائنات کی دعائیں کمیل میں آپ کو لفظ ظلم تو نفسی نظر آئے گا, ہم نے اپنے نفس کے اوپر خود ظلم کیا, ظالم ہم خود ہیں. اہل بیت کا حق ادا نہیں کرتے وہاں بھی ہم ظالم. محبت اگر کسی کو ہے, بہت ساری محبتوں کا ذکر کل بھی کیا, پرسوں بھی کیا, اگر کسی کو محبت ہے مال سے اور اتنی محبت بڑھ گئی مال کی کہ مال کی محبت آڑے آئی, خمس واجب ہوا, اب ذہن میں تصور آیا کسی خاتون کو خمس نکالنا ہے, بچت تھی, ایک لاکھ روپے آپ کے ہاتھ میں آ گئے, اب شیطان کیا بہکائے گا؟ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یعیدکم الفقر, تمہیں وہ فقر اور تنگ دستی کا وعدہ دیتا ہے, تم فقیر ہو جاؤ گے, غریب ہو جاؤ گے, محتاج ہو جاؤ گے. ایک لاکھ روپے میں سے 20,000 نکالنے، 80,000 بچ جائیں گے. یہ 20 ڈالی تھی مثلا 10 مہینے کی، 10 مہینے کے بعد ہمیں 1,00,000 کے بجائے 80,000 ملیں گے. شیطان کہے گا نہیں نکالو، حق ہے امام کا، شیطان یہ حق ادا کرنے نہیں دے گا. محبت مال کی کم ہوگی، نفس پرستی کم ہوگی، تو ہم دو چار چیزیں کم کرنے کی سوچ لیں گے کہ امام کا حق ضرور نکال لیں گے. لیکن وہ شخص جو مودت کو نہیں سمجھتا، اجر رسالت کو نہیں سمجھتا، خمس نہیں دے گا. خمس نہیں دیا تو پھر جو بھی مال ہے، جتنا بھی مال ہے، وہ ایسا مال جس کے اوپر خمس نہیں دیا وہ حرام مال کہلاتا، غصبی مال کہلاتا. نماز پڑھیں گے تو قبول نہیں، اس سے کوئی بھی کام ادا کریں گے، حج پر جائیں گے تو وہ مقبول نہیں. اپنے مال کی ضمانت کے لیے، مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے یہ واجب ادا کرنا ہے. واجبات وہ سیڑھی ہیں جس سے ہم اہل بیت سے قریب، خدا سے قریب ہوتے ہیں. واجبات ہی ادا نہیں کریں گے تو اجر رسالت کیسے ادا کریں گے؟ واجبات ہی ادا نہیں کریں گے تو مودت کے تقاضے کیسے پورے کریں گے؟ جو شخص حرام کام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی محبت اس کو زیادہ ہے اور اہل بیت کی مودت اس کے دل میں نہیں. یہ ناممکن، لازم و ملزوم. کل بھی میں نے کہا تھا کہ حدیث میں آیا کہ محبت دنیا اور محبت خدا ایک جگہ جمع ہی نہیں ہو سکتا. اگر اہل بیت کی محبت چاہیے تو پہلے وہ دوسری جو ناجائز محبت ہے ان کو ڈیڈکٹ کرنا ہوگا اپنی زندگی میں سے. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کو صاف رکھیں، بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہی ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں چیزیں بنیں. اب گھر کو صاف کرنے کا لازمہ یہ کہ گھر میں سے کچھ فالتو چیزیں، کچرا نکالا جائے. اگر ہم کچرے کو بھی سجا کے رکھیں گے، اس کو بھی باقی رکھیں گے اور چاہیں گے گھر صاف رہے، تو کیسے رہے گا؟ گھر کی صفائی کے لیے بھی کچھ لوازمات ہوتے. ایسے ہی ایمان کی پختگی کے لیے ہم یہ چاہیں کہ ہم سارے گناہ بھی کرتے رہیں، اہل بیت کے ساتھ بھی رہیں. یہ جو کہا اہل بیت کا دامن تھامے رہو، ان کے ساتھ چپکے رہو، اہل بیت کا دامن تھامنے کا مطلب یہی ہے کہ جو ان کی ناپسند کی چیزیں ہیں اسے چھوڑنا پڑے گا. ناپسند کی چیزیں چھوڑیں گے ان کے محبوب بن جائیں گے. کون سا شخص ایسا ہے جو ان کے نزدیک محبوب؟ وہ شخص محبوب ہے جو ان کے راستے پر چلنے والا ہے. رسول اللہ کے پاس ان کی ایک رضائی بہن آئی، وہ جو دودھ پینے کی وجہ سے ان کی محرم ہو گئی. نبی اکرم بہت خوش ہوئے ان کے آنے سے. رسول اللہ کے چہرے پر لوگوں نے دیکھا کہ وہ حشاش بشاش ہو گئے، مسرت کے آثار ہیں. رسول اللہ نے ان کے لیے عزت و اکرام کا اظہار کیا، اپنی ابا کو بچھایا، بہت زیادہ محبت سے پیش آیا، ان کو بچھایا، ان کے لیے کھانے کی چیزیں منگوائی. اور جب تک وہ بیٹھی رہی، نبی اکرم اپنے چہرے کے تاثرات سے خوشی کا اظہار کرتے. جب وہ چلی گئی تو تھوڑی دیر کے بعد انہی کا ایک بھائی آیا، رضائی بھائی جو رسول اللہ کے. لوگوں نے دیکھا کہ جب وہ آئی تھی تو نبی اکرم بہت خوش ہوئے. یہ خوشی اور غضب جو ہے وہ انسان کے اندر دونوں ہیں جذبے. کبھی کوئی شخص کسی متقی انسان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، کوئی دوسرا انسان کسی سنگر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، کسی مولوی کو دیکھ کر اس کا منہ چڑھ جاتے ہیں کہ مولانا صاحب آ گئے. کیوں؟ کیونکہ ہماری اندر کی کیفیات ہیں جو ہماری چہرے کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں. جس کو جس سے تعلق ہوگا، لنک ہوگا، محبت ہوگی، اسی کے ساتھ خوشی اور غم کا. نبی اکرم اس کے آنے پر، ان کے بھائی کے آنے پر اتنا خوش نہیں ہوئے اور ویسا سلوک نہیں کیا جو اپنی بہن کے آنے پر کیا. بس لوگوں نے بعد میں سوال کیا. یہ بھی کمال ہے اہل بیت کے گھرانے کا کہ لوگ سوال جواب کرتے تھے. میں تعجب کرتی ہوں، آج کل ہم لوگوں سے لوگ سوال جواب نہیں کرتے کہ ایسا کیوں کیا. کاش کے کرے تو لوگوں کے ذہن سے بہت سارے شبہات رفع ہو جائیں کہ ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں نہیں ہوا، بہت ساری چیزیں حل ہو جائیں. رسول اللہ نے کہا کہ مجھے وہ زیادہ عزیز ہے، اس سے محبت ہے، اس بہن سے محبت ہے، کیونکہ وہ والدین کی خدمت گزار، ماں باپ کے حق کو ادا کر. خود بخود رسول اللہ کے نزدیک وہ شخص مقرب ہو جائے گا جو اپنے فرائض کو انجام دے رہا ہے. وہ زیادہ اچھی ہے، متقی پرہیزگار ہے، اس لیے مجھے آنے کے سے اس کے خوشی محسوس ہو، اور دوسرے والے کے بارے میں ایسا نہیں تھا. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو معاشرے میں ہمیں سمجھنی چاہیے سوسائٹی میں ان چیزوں کا رواج دینا چاہیے. اور بہت ساری جگہوں پر میں کہتی ہوں ہماری اپنے اندر ہمیشہ چیکنگ ہونی چاہیے کہ ہم کس کو صاحب عزت سمجھتے ہیں. اہل بیت نے ہمارے لیے ملاق دیا جو متقی ہے وہ صاحب عزت, جو غیر متقی ہے اس کی عزت میں کچھ کمی آنی چاہیے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ایک درجے میں کہا گیا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے ساتھ اظہار برات کیا جائے تاکہ ان کو احساس ہو کہ وہ غلط کام کریں. اگر ہم ان کے ساتھ بھی بالکل اچھے طریقے سے رہیں گے, نارمل رہیں گے اور ان کو کبھی ان کی غلطی کا احساس ہی نہیں ہونے دیں گے, وہ کیسے اپنی غلطیوں کو سمجھیں؟ لوگ اس چیز میں شرم محسوس کریں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں, اور جب کوئی اچھا کام کرے تو اس کی ستائش کی جائے. اہل بیت کا بتایا ہوا راستہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہی وہ دعا ہے جو ہم ہر نماز میں کرتے ہیں. ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں پروردگار سیدھی راستے, سیدھی راہ پر گامزن رکھنا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعام و اکرام ہوئے. اس کے انشاءاللہ کل اہل بیت کی محبت کے حوالے سے سورہ فاتحہ میں جو گروہ ذکر ہوئے کل تشریح کروں گی. پروردگار عالم ہمیں اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے تاکہ ہم مودت کے تقاضے, محبت کے تقاضے پورے کر سکیں. اور جس کو مل گئی محبت آل محمد اس کا درجہ اتنا بلند ہوا کہ پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم اپنے فیض میں سے بہت زیادہ عطا کریں, دعائیں بھی مستجاب ہوں گی. اور ایک اللہ کا فیض ہے, کچھ اللہ تعالیٰ کے عدل کے تقاضے ہیں, اللہ تعالیٰ جو مستحق ہوتا ہے اس کو دیتا ہے, اور ایک اللہ کا فیض ہے. فیض کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حق نہیں بھی رکھتا, جتنا اسے نہیں کیا اس سے کہیں زیادہ ملے گا. جو اہل بیت کے در پر آئے گا اس کو اس کے حق سے کہیں زیادہ ملے گا, جتنے اعمال اس نے نہیں کیے اس سے بھی زیادہ اسے ملے گا. مثال کے طور پر اہل بیت کا محب ہے, بہت زیادہ مستحبی کام نہیں ہے اس کے پاس, لاکھوں کی اور کروڑوں کی تعداد میں مستحبی رکعت نمازیں نہیں ہیں, بہت سارے حج اور عمرے نہیں ہیں, بہت زیادہ اس نے انفاق نہیں کیا, غریب آدمی تھا, کسی کو بھی زیادہ نہیں دیا, فقیروں کو بہت سخاوت نہیں کر سکا, لیکن محبت اہل بیت کرتا تھا, مودت کے تقاضے پورا کرتا. پروردگار عالم جب روز محشر سے حاضر کرے گا تو بہت زیادہ عطا کرے گا. خداوند نے مطال اس ایک نیکی کے بدلے میں جو محبت آل محمد ہے اس کے چہرے کو روشن کر دے گا. خداوند نے مطال کہہ رہا ہے کہ قبر میں نورانیت ہوگی. یہ تو یہ حدیثیں اور مرثیے اور قصیدے جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں ان خاص لوگوں کے لیے جو شیعہ جو نور کے ممبروں پر چمکتے ہوئے روز محشر نظر آئیں گے. کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خواص میں شامل کر لیں. تو خواص کے لیے تو بہت کچھ قبر میں فرشتے منکر نکیر حساب کتاب میں بہت آسانی کریں گے. وی آئی پی سلوک ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو خواص میں سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان خواص میں سے قرار دے گے جن کی تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہیں اہل بیت کی محبت کی وجہ سے. حساب کتاب میں آسانی ہوتی ہے, صراط پہ آسانی ہوتی ہے, محشر میں حساب میں آسانی ہوتی ہے. خدایا ہمیں ان چاہنے والوں میں سے اہل بیت کی, ان کے پیروکاروں میں سے قرار دیں. رضاداروں آج 13ویں محرم آ گئی, ان دنوں میں ہم وہ مسائل ذکر کریں اس گھرانے کا کہ کوفہ کے باہر اور کوفہ کے اندر سے کل سوئم گزر گیا. کل کی تاریخ وہ تاریخ تھی جب بیبیاں کوفے کے شہر میں داخل ہوئی تھی. وہ کوفہ جو ایک زمانے میں 40 ہجرہ تک ملئے کائنات کا دار الامارہ تھا, امام کی حکومت تھی, بادشاہ تھے الوفہ کے, اور جناب زینب ام کلثوم شہزادیاں تھیں, حسن و حسین شہزادے تھے. بی بی زینب وہاں دین کی تبلیغ کیا کرتی تھی, کوفے کی عورتیں جناب زینب کا احترام کرتی تھی, بی بی سے آ کر سوال کیا کرتی تھی, فقہ مسائل پوچھا کرتی تھی, قرآن اور احادیث کی تعلیم دیا کرتی تھی. یہ وہ کوفہ تھا جس میں زینب جب گھر سے باہر نکلتی تھی بہت احترام کے ساتھ, پردے کے اہتمام کے ساتھ باہر نکلا کرتی. کوفے کی عورتیں بی بی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی, لیکن ہائے افسوس, جیسے ہی مولا کائنات کی آنکھ بند ہوئی اور حسن حسین علیہ السلام اپنے گھرانے کے ساتھ مجبور ہوئے مدینہ جانے کے لیے, اور جب 20 سال کے بعد یہ قافلہ کوفہ کے شہر میں داخل ہوا تو ایک رات شہر کوفہ کے باہر قافلہ کھڑا، بی بی زینب کے سر پر چادر نہیں، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پہروں میں بیڑیاں ہیں، گردن میں توقع خاردار، مولا کے بدن سے خون رس رہا ہے، مسلم حساس راوی پہلے بیت کا چانے والا دار الامارہ میں مزدور تھا، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کوفہ کا منظر تبدیل ہو گیا، لگتا تھا کوئی عید کا دن ہے جس میں سب کو بلایا گیا ہے، تماشبینوں کو دعوت کی گئی ہے، رقاصاؤں کو بلایا گیا، ڈھول بج رہے ہیں، عورتیں رنگین کپڑے پہن کر گھروں سے نکلی، کہتا تھا کہ لگتا تھا کہ عید کے منظر میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، نہیں معلوم کیا کچھ تھا کہ مسلم نے سوال کیا کہ کیا ماجرا ہے، آج تو کوئی عید کا دن نہیں ہے، تو اسے بتایا گیا کہ ایک خارجی ہے جس نے یزید کے خلاف عروج کیا، اس کے اسرا ان کا لٹا ہوا گھرانہ کوفہ میں آج داخل ہو رہا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ آگے آگے سروں کو دیکھ لو کہ نیزہ پر بلند کیا گیا تھا، بیویوں کا قافلہ لٹا ہوا قافلہ سروں کے پیچھے تھا، مسلم حساس کہتا ہے میں نے سوال کیا کہ وہ شخص کون تھا، جب مجھے بتایا گیا وہ حسین ابن علی تو میں نے اپنے سر اور سینے کو پیچ لیا، اور میرے مولا کے اوپر کیا ستم گزر گیا، کہتا ہے تھوڑی دیر مجھے ہوش نہیں رہا، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ سید سجاد کو اونٹ پر سوار کر کے بے کجاوہ اونٹوں پر بیویوں کو سوار کیا گیا، اور امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، مولا کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گردن میں توقع خاردار، سید سجاد کے بدن سے لہو بہ رہا، ان کے پیچھے بیویوں کا قافلہ ہے، بیویوں نے اپنے بالوں سے چہروں کو چھپایا ہوا ہے، سب کو رسیوں میں باندھا گیا تھا، ہزاداروں پوچھا دیجئے ان یتیم بچوں کو جن کے باپ کربلا میں شہید ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے اونٹوں پر بٹھائے گئے، ماؤں کی ہاتھوں کو پسے گردن باندھا ہوا تھا، تاریخ کہتی ہے کربلا سے کوفے کے قافلے بہت زیادہ ایسے بچے تھے جو ماؤں کی گودوں سے زمین پر گر گئے، اونٹوں کے پیروں تلے دب کر وہ شہید ہو چکے تھے، اور جب مائیں کوفہ پہنچے تو ان کی گودیاں خالی تھی، مولا پرسہ دیتے آپ کو انہی بچوں کا جو یتیمی کے بعد بے دردی سے شہید ہو گئے، مولا پرسہ دیتے آپ کو ان بیویوں کی میرے دائی کا جو شہزادیاں تھی، جو رسول اللہ کی نواسیاں تھی، حسین کی بہن تھی، عباس کی بہن تھی، ایک وقت ایسا تھا کہ جب یہ بیویاں کوفے میں تھی تو عباس امام حسین ان کی پردے کی پاسداری کیا کرتے، آج عباس نہیں ہے، حسین نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، محمد نہیں، روایت کہتی ہے کہ ہم نے دیکھا ان بیویوں نے یہ درخواست کی کہ ان سروں کو تھوڑا آگے لے جاؤ تاکہ نامحرموں کی نگاہ ہم پر نہ پڑے، جب کوفے والوں کو پتا چلا کہ آل محمد ہے، سوال کیا لوگوں نے آپ کون سے گھرانے سے تعلق رکھتے، بی بی زینب نے کہا آل محمد ہے، تو عورتوں نے چادریں لا کر دی، کچھ لوگوں نے روٹیوں کے ٹکڑے پھینکے، کسی نے کھجوریں پھینکی، منہ کے بچوں نے چاہ کے اپنے دہن میں رکھے، بیویوں نے ہاتھ سے چھین کر کہا صدقہ میں نے بیت پر حرام، جیسے ہی وہ ملی ہوئی چادریں جو عورتوں نے رحم کھا کر بیویوں کو دی تھی اپنے سروں پر رکھی، دوبارہ ملعون نے دیسوں کی ہنیوں سے چادریں چھین لی، یا امام زمانہ پرسہ قبول کیجئے زینب کبرا کا جو کوفے میں ایسے لائی گئی، اس بیمار امام کا جس کو قیدی بنایا گیا، سلام النزیل سلام ہو گیا یا محمود و بحق محمد، یا علی و بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمة، یا محسن و بحق الحسن، یا قریم الاحسان بحق الحسین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پروردگارہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرمانا. داوندہ ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو اس فرش عزا کی تصدق پہ بخش دے. بار الہ جتنے مومنین و مومنات التما سے دعا کہہ دیں, خدا ان کی جائز حاجات کو پورا کر دیں. پروردگارہ جو جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے خدا, تو خیر الرازقین ہے, تیرے خزینے سے کچھ کم نہیں ہوتا. بار الہ انہیں رزق وافر عنایت فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو جو مومنین و مومنات بیمار ہیں, حاضرین محفل میں اگر کوئی مریضہ ہے جن کے بیمار گھروں میں ہے, خداوندہ ان تمام مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات حج زیارت کے مشتاق ہیں, بیت اللہ, مدینہ منورہ, نجف اشرف, کربلا مولا شام و ایران کی زیارات سے فیض یاب فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کی سور میں تاجیل فرما. بار الہ جب امام تشریف لائے تو ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دینا. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے دلوں میں ان چیزوں سے محبت پیدا کر دے جس سے امام کے ظہور میں تاجیل ہو سکے. آئے ہمارے دلوں میں ان چیزوں سے نفرت پیدا کر دے جس سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہے. پروردگارہ ہماری زندگی کے ہر لمحے کو ظہور امام زمانہ کی تیاری میں مصروف کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.